حضرت مولانا نے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت نے طلباء کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، میں تم سب طلباء کے سننے کی بات ہے، تم سب طلباء کی سننے کی بات ہے، جو کسی اللہ کے نیک اور مخلص بندے کی شان میں گستاخی کرے گا اس کی تنقید کرے گا، تنقید نہیں، ایک دائرے میں اس کا حق ہے، اس کی گنجائش ہے، تو ایسی تنقید کرنے والے کا کبھی بھلا نہیں ہو سکتا، بلکہ کبھی تو سوئے خاتمے کا خوف ہوتا ہے۔ کسی بھی اللہ کے نیک بندے اور مخلص بندے کی تنقید کرنا، مذاق اڑانا، اسے حقیر جاننا، اس کی بے ادبی کرنا، فرمایا ایسے شخص کا کبھی بھلا نہیں ہوتا۔ اس لیے طلباء اس معاملے میں بہت محتاط ہیں۔ کسی کے تذکرے کیوں کرے میاں، اپنی نبیڑو، اپنی فکر کرو۔ یہ وبا ہے، ایک وبا کہ ہر ایک کے مجلس کا موضوع دوسرا ہے، ہر ایک کی مجلس کا موضوع دوسرا ہے۔ اپنی فکر کرو نا بھیا، اپنی فکر کرو، اور پھر کسی اللہ کے نیک بندے کے بارے میں، مخلص بندے کے بارے میں اگر تنقید ہو گئی تو نقصان بہت ہو جائے گا۔ جس آدمی کو تبصرے کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے وہ کرتا ہے، اس کی مجلس میں یہ باتیں ہوتی ہیں۔ پھر جب آدمی میں تکبر ہوتا ہے، عجیب بلا ہے، وہ ہمیشہ دوسروں سے بدگمان رہتا ہے۔ جس آدمی میں تکبر ہوتا ہے، اپنی بڑائی ہوتی ہے، چاہے وہ علم کی وجہ سے آئے، عہدہ کی وجہ سے آئے، علم کی وجہ سے آئے، یا اپنی بظاہری نیکی کی وجہ سے آئے، اپنی بڑائی ہوتی ہے، وہ ہمیشہ دوسروں سے بدگمان رہتا ہے، اس کو دوسروں کی خامیاں ہی نظر آتی۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے دعا کیسے کہی، اللہم اجعل فی عینی صغیرا، اللہ مجھے بڑائی سے بچا۔ بڑائی سے بچا، تو ایسا آدمی دوسروں سے بدگمان رہتا ہے۔ مولانا برہان الدین صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اس دور میں تھانوی رحمت اللہ علیہ کی ملفوظات میں جو بات ہے وہ کہیں نہیں، ان کے بے ساختہ ملفوظات میں بھی وہ علمی نکتے ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ پھر ایک مجلس سے قصہ سنایا کہ ایک شخص نے حضرت سے پوچھا، حضرت شادی کرنے کی استعداد نہیں ہے، کیا کروں؟ تھانوی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت شادی کرنے کی استعداد نہیں، کیا کروں؟ ایک شخص نے، جیسا کہ بعض لوگوں کو بیچ میں بولنے کی عادت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو حدیث میں آیا کہ روزہ رکھنا چاہیے، وہ پوچھا حضرت سے رہے کیا شادی کرنے کی استعداد نہیں ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے، تو بیچ میں اور بول پڑا بیچ میں جلدی سے، تو روزہ رکھنا چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، تم روزہ رکھو۔ اب جب اس نے یہ بول دیا نا، اس نے کہا میں نے روزے بھی رکھ کر دیکھ لیے، میں نے روزے بھی رکھ کے دیکھ لیے، مگر وہ کیفیت دور نہیں ہوئی. اب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے اس شخص سے کہا اب جواب دو. بہت بول رہا ہوں بول رہا ہوں اب جواب دو. وہ شخص پریشان ہو گیا, اس کو بڑی ندامت ہوئی. پھر تھانوی رحمۃ اللہ نے جواب دیا, یہاں نازک موقع تھا, اگر اس کو کوئی اطمینان بخش جواب نہ دیا جاتا تو حدیث کے سلسلے میں شک میں مبتلا ہو جاتا. ہم ہر جگہ سنا رہے ہوتے ہیں, خاص طور پہ جب نیا نیا مطالعہ ہوتا ہے نا تو کوشش کرتا ہے کہ اس کا اظہار بھی ہو. ایک بات حدیث میں کہی گئی ہے مگر صحیح نہیں ہے, تو پھر تو یہ کہہ رہا نا کہ میں نے تو وہ تینوں روزے بھی رکھ لیے اور پھر بھی وہ کیفیت ختم نہیں ہوئی, تو اس کا مطلب حدیث میں کہی گئی ہے اور پھر بھی بات بنی نہیں, اس کا اعتماد حدیث کے بارے میں خراب ہو جاتا. لیکن حضرت نے اس کا اشکال دور کیا, دیکھو یہاں حدیث میں ہے فل یصوم نہیں ہے, حدیث میں یہ نہیں فل یصوم روزہ رکھو, حدیث میں یہ نہیں, حدیث میں فعلیہ بالصوم. اب تم جو گرامر پڑھتے ہو نا اس لیے پڑھتے ہو, تم جو گرامر پڑھتے ہو بلاغت پڑھتے ہو اس لیے پڑھتے ہو کہ دونوں کے ترجمے میں کیا فرق ہے. فل یصوم فعلیہ بالصوم علی بھی وجوب کے لیے آتا ہے اور فل یصوم کا لام بھی وجوب کے لیے امر ہے وہ بھی, لیکن دونوں میں ترجمے میں کیا فرق ہے. دیکھو حدیث میں فل یصوم نہیں ہے بلکہ فعلیہ بالصوم آیا ہے اور علی الزام کے لیے آتا ہے, علی الزام کے لیے آتا ہے یعنی جب تک وہ کیفیت دور نہ ہو روزے رکھتے رہو. کتنا فرق ہے, اس نے کہہ دیا روزہ رکھو, وہ کہہ رہے یار میرے تو روزہ رکھنے کے بعد بھی کیفیت ٹھیک نہیں, اب وہ کیا کرے پریشان. تو اگر وہ صحیح علم کو سمجھتا تو بھائی جب تک تمہاری یہ کیفیت ختم نہیں ہوتی مسلسل روزے رکھو, حدیث میں یہ ہے, حدیث میں یہ نہیں کہ دو چار دن روزے رکھے ختم. کہ جب تک وہ کیفیت دور نہ ہو یہ کرتے رہو, جب تک تمہاری خواہش ختم نہ ہو جائے تمہارے جذبات سرد نہ ہو جائیں اس وقت تک روزے رکھو. حضرت مولانا نے فرمایا بالکل صحیح فرمایا, اس طرح عموماً ذہن نہیں جاتا. پھر فرمایا کیا ان کا علمی استحضار تھا. اب حضرت نے وہ کتاب کب سے پڑھی ہوگی, لیکن ایک آدمی نے آگے مسئلہ پوچھا تو کس انداز سے اسے علمی انداز میں اس کو جواب دیا, مطمئن کیا. تو حضرت کے ملفوظات میں یہ خزانہ بہت موجود ہے کہ باتوں باتوں میں حضرت کے باتوں میں سادہ باتوں میں علمی خزانہ ہے. پھر فرمایا اس آخری دور میں جس اہتمام سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات مرتب کیے گئے کسی کے نہیں کیے گئے, اس میں جامعیت بھی ہے جامع بات بھی, تھوڑی سی بات میں بہت کچھ چیز آ جاتی ہے, عملیت بھی ہے, کس طرح فلسفہ نظریہ نہیں ہے عمل پر آمادہ بھی کیا جاتا ہے. فرمایا ہم بھی ان کو پڑھنے کے لیے کہتے ہیں اور یہی حال ان کی عام تصانیف کا ہے, ہر تصنیف میں تاثیر اور نافیت ہے. اوپر کے درجوں کو چھوٹے کے درجوں کو تو ہم کہتے ہیں کہ وہ اکابر کے سوانے پڑھے, جب اوپر درجوں میں چلے جائیں یا عالم بننے کے بعد پھر ساری زندگی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ملفوظات کو اپنے مطالعے میں رکھیں. بہت معاف ہے, بہت معاف ہے. اصل میں ہم پڑھتے تو ہیں, سمجھتے نہیں. ٹھیک ہے, سمجھتے نہیں. تو ان بزرگوں کی برکت سے علم کی سمجھ بڑھتی ہے, اور پھر ساتھ ساتھ وہ چیزیں عمل میں بھی آتی ہیں. فرما علامہ سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی داد دینی چاہیے. اتنا بڑا شخص عالم اسلام میں جس کی شہرت تھی, وہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس طلب کے لیے جاتے تھے. کیسا اخلاص تھا ان کا معلوم ہوتا ہے, حضرت کو بھی اس کا احساس ہوا تھا. حضرت نے بڑی قدر فرمائی, حتیٰ کہ ان کی شان میں قصیدہ کا. اتنا بڑا عالم اسلام میں جن کی شہرت تھی, وہ حضرت کی خدمت میں آتے تھے اپنی تربیت کے لیے. تو واقعی یہ بات بھی بڑے داد دینے کی ہے, کتنی شہرت تو ہے ہی اور پھر بھی تربیت کے لیے آ رہا ہے. علامہ صاحب شیخ مذہبی فرمایا کرتے تھے, تھانوی کے ملفوظات میں ادبیت کے لیے پڑھتا ہوں. اتنا بڑا ادیب یہ کہہ رہا ہے کہ میں تھانوی کے ملفوظات پڑھتا ہوں ادبیت کے لیے, اس میں ادب بھی ہے. حضرت مولانا تعجب کے انداز میں فرمایا, سید صاحب کہیں تو پھر کیا ہی کہنا, کوئی بات ضرور ہے. جامعیت, عملیت, ادبیت. انیس سو چھپن میں جب ہم دمشق گئے, یہاں جہاں کلیت الشریعہ میں ہمارے محاورات ہوتے تھے, دمشق بڑی یونیورسٹی تھی, تو حضرت وہاں محاورات پیش کرتے تھے طلباء کے سامنے. اس شہر کے بہت سے لوگ حاضر ہوتے تھے. ایک ریٹائر فوجی بھی آتا تھا. اس نے ایک دن ہم سے کہا, یہاں ایک بزرگ ہیں, آپ کو ان کے پاس جانا چاہیے. جب بار بار اصرار کے تو ہم تیار ہوئے. جا کر دیکھا تو وہ بیٹھی ہوئی تھی اور ان کے متعلقین ان کے آس پاس بیٹھے ہوئے تھے اور آپس میں باتیں کر رہے تھے. ہمیں یہ بات بہت بری معلوم ہوئی. کہ جب ایک بزرگ کے پاس بیٹھے ہو تو پھر تو تمہیں وہاں ادب سے, خاموشی سے بیٹھنا چاہیے, نہیں یہ کہ خود تم خود گپ شپ میں شروع ہو جاؤ. اگر گپ شپ ہی کرنی ہے تو اس مجلس سے اٹھ جاؤ اجازت دے کر. یہ بھی بڑا ادب ہے. بیٹھے بزرگ کے پاس ہیں, گپ شپ اپنی کر رہے ہیں. بزرگوں کے سامنے بات کرنے کی مذمت. جب بار بار اصرار کے تو تیار ہوئے, جا کر دیکھا تو وہ بیٹھے ہوئی ہیں اور ان کے متعلقین اور مریدین ان کے آس پاس بیٹھے ہوئی ہیں اور آپس میں باتیں کر رہے ہیں. ہمیں یہ بات بہت بری معلوم ہے کہ ایک بزرگ کے پاس بیٹھ کر ان کی باتیں سننے کے بجائے اس طرح آپس میں باتیں کر رہے ہیں. ان بزرگ نے ہمیں قریب بلایا اور کہا, آج شیخ ابو الحسن کا خطاب ہوگا. قریب بلایا اور کہا کہ شیخ ابو الحسن کا خطاب ہوگا. ہم نے کہا ہم استفادے کے لیے آئے ہیں, بات کرنے کے لیے نہیں آئے. جب انہوں نے کئی دفعہ کہا تو ہم تیار ہوئے. ہم نے ان لوگوں کی حالت کو سامنے رکھ کر کہا ہم آپ کو ایک واقعہ سناتے ہیں. ایک جوہری تھا, وہ اپنے کام کے لیے گیا اور وہاں لوگوں نے اپنے باتوں میں مشغول رکھا. ایک جوہری تھا وہ اپنے کام کے لیے گیا وہاں لوگوں نے اسے باتوں میں مشغول رکھا. شام کو جب وہ واپس جانے لگا تو اس نے مزدوری مانگی. لوگوں نے کہا تم نے کام کہاں کا کیا کہ مزدوری دے. پھر ہم نے کہا کہیں آپ لوگ بھی اس طرح نہ ہوں کہ کسی بزرگ کے پاس آئیں اور باتوں میں مشغول ہوں اور ان سے استفادہ نہ کریں. گویا ہم نے شیخ کی ترجمانی کی تھی. اس کے بعد وہ ہماری قیامگاہ آنے لگے. یہ شیخ ہارون الاسد تھے, بڑے عارف شخص تھے. مصطفیٰ سبائی بھی ان کے پاس جاتے تھے. تو کیا بات سمجھائی؟ کسی اللہ والے کے پاس, کسی بڑے کے پاس, کسی نیک آدمی کے پاس جب جائیں تو وہاں باتیں نہ کریں, باتیں سننے کے لیے جائیں. ویسے جانا ہی ایسی مجلس میں چاہیے جس مجلس کے بارے میں اسے پورا احترام اور عظمت اور عقیدت دل میں ہو. جانا ہی ایسی مجلس میں چاہیے تاکہ فائدہ ہو, ورنہ محبت اور عقیدت سے خالی جب آدمی کسی مجلس میں جاتا ہے تو بے ادبی لے کے آتا ہے. بے ادبی لے کے آتا ہے. تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے متعدد ملفوظات کے مجموعے ہیں, 20 سے زیادہ, جن میں الافاضات الیومیہ 10 جلدوں میں اور حسن العزیز سقیم 4 جلدوں میں ہیں. ان اکثر مجموعوں کا خلاصہ کمالات اشرفیہ میں ہے جو نے مولانا محمد عیسیٰ آل آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب کیا ہے. نہایت مفید ہے. ابھی حال ہی میں ادارہ تعریفات اشرفیہ ملتان نے تمام مجموعوں کو ایک ساتھ تقریباً 30 جلدوں میں شامل کیا. مثال نہیں ملتی کسی کی ملفوظات اتنی بڑی تعداد میں جمع ہوئی ہوں. ہم نے 12 مجلسوں میں حضرت کے ہاں تھانوی کے رسائل پڑھنے کی تاکید کرتے دیکھا اور سنا. یہ جو شیخ ہارون الاسد گزرے ہیں یہ دمشق کے مشہور مقبول صوفی بہت بڑے عارف شیخ احمد کبیر رفائی کے نسل سے تھے. رسمی تعلیم کے لحاظ سے تو پڑھے ہوئے نہیں تھے مگر تمام شرعی اور عصری علوم میں وہابی طور پر عجیب و غریب کمال حاصل تھا. مجاہد تھے, فلسطین بھی گئے تھے, اپنے وطن میں بھی استعمار کے خلاف زبردست جدوجہد میں حصہ لیا. بڑے صاحب کرامات بزرگ تھے, لوگ ان کے بڑے عقیدت مند تھے. بس اوقات طالب علم کے ذہن میں ہوتا ہے اور محنتی بھی, مگر پھر بھی وہ طالب علم ترقی نہیں کرتا. ذہن بھی ہوتا ہے اور محنتی بھی ہوتا ہے پھر بھی ترقی نہیں کرتا. بعض طلبا اتنے ذہین نہیں ہوتے, और ज्यादा मेहनती भी नहीं होता। आप भी कहेंगे हम भी ज्यादा मेहनती नहीं है, तुम लोग तो अपने ऊपर नाम मेहनत का लो ही नहीं है। तो मैं बताऊंगा तलविलम जहीन भी होता है, मेहनती भी होता है, मगर तरक्की नहीं करता। बाद तलबा इतने जहीन तो नहीं होते और ज्यादा मेहनत भी नहीं करते। जैसे थर्वी रामतुल आ रही, ईशा की बात नहीं पढ़ते थे, सो जाते, तहज्जुद में उठ के पढ़ते थे, मुताला करते। सारा तलबिलमी के जमाने में आपका मामूल था, बाद तलबा ज्यादा जहीन नहीं होते, ज्यादा मेहनती भी नहीं होते, मगर अल्लाह ताला इनको बड़ा बना देता है। अल्लाह ताला इनको बड़ा बना देता है। इसके असबाब क्या है, इसके असबाब क्या है? ज्यादा जहीन भी नहीं। हमारा शाह साहब रहमतुल्लाह जहनत तो किसी के पास नहीं है, किताब देखी और कुछ ज्यादा हो गई। हमारा आप जुदा ऐसे ही है, क्या आप पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं, पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं। हजरत ने जवाब दिया, इसके बहुत से असबाब हैं कि ज्यादा जहीन तो नहीं, ज्यादा मेहनती तो नहीं, लेकिन अल्लाह ने इसे बड़ा बना दिया। इसके बहुत सारे असबाब हैं, उन असबाब में से वालिदैन की दुआ, अकल हलाल, हलाल खाना, हराम से बचना, मुश्तबे से बचना। लेकिन अब तो तलबा इसके बिल्कुल याद नहीं करते, चीखू तो कदरख लगा होगा मदरसे में खा लेंगे, हमारा ही तो है। आज जब यहां बेतियाती करेंगे, जब मुदमिन बोलेंगे तो कहेंगे सारा ही मेरा ही तो है। इज्तिमाई चीज तो और ज्यादा एहतियात का तकाजा करती है। एक तो ये पता नहीं कि ये इसका माल है, और एक ये पता नहीं किसका है, या उसमें सबका हक शामिल हो। इसकी बहुत फिक्र हो कि हलाल खाऊं, हलाल ना आए मेरे खाने में, किसी का हक ना खाऊं। हम समझते हैं हराम से माल सिर्फ सूद है या चोरी डाका है, बाकी सारा हलाल है। पर उस तरक्की के बहुत से असबाब है, वालिदैन की दुआ, अकल हलाल, हलाल खाना, तकवा, परहेजगार, दिल के लिहाज से, आंख के लिहाज से, जबान के लिहाज से, कान के लिहाज से परहेजगार, असातिज़ा का एहतराम, अदब, गुनाहों से इज्तिनाब, खिदमत का जज्बा, खिदमत का जज्बा। तो कुछ खूबियां होती हैं जिन खूबियों की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत इसे बहुत बड़ा बना देते। सिर्फ मेहनत नहीं, और सिर्फ ज़हानत और हाफ़िज़ा नहीं, जब तक ये खूबियां ना हो आदमी बड़ा नहीं बनता। ये खूबियां होती, آدمی اپنی محنت اور ذہانت سے کچھ نہیں بنتا. کتنے لوگ ایسے دیکھے جو انتہائی ذہین تھے اور محنتی بھی تھے مگر کچھ ترقی نہ کر سکے, ہر جگہ ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا. آج کوئی ان کا نام تک نہیں جانتا. بڑے ذہین تھے لیکن زمین کھا گئی, کوئی نہیں جانتا. سب سے بڑی چیز اللہ کا فضل, اس کی توفیق ہے. اس کے بغیر آدمی کچھ نہیں بن سکتا. اور اللہ کے فضل کو اور اس کی توفیق کو متوجہ کرنے کے لیے آدمی کو صفات پیدا کرنے پڑیں, یہ خوبیاں پیدا کرنی پڑیں. مولانا صبغت اللہ بختیاری جو دارالعلوم دوبند میں ہمارے رفیق درس تھے, وہ فرماتے تھے یورپ میں اکیڈمیاں جو کام کرتی ہیں وہ ہندوستان میں ایک آدمی کرتا ہے. جو پورے پورے ادارے کام کرتے تھے, فرمایا ہندوستان میں اللہ رب العزت نے ایسی شخصیات پیدا کی جن کے وقت میں اتنی برکت ہے کہ جو اکیڈمیاں کام کرتی ہیں وہ ہندوستان کا اکیلا آدمی کام کر لیتا ہے. وقت میں اتنی برکت ہے. آدمی اس سوتی یکسانیت واضح کرنا چاہتے تھے کہ میں کہتا ہوں اکیڈمیاں نہیں کر پاتی, ایک ایک کام میں دسیوں سال لگاتی ہے مگر کوئی موقر علمی کام سامنے نہیں آتا, جبکہ حکومتیں اتنا خرچ کرتی ہیں, اس کے لیے اتنے خارجی معاونین مددگار متعین ہوتے ہیں. والد صاحب پہ کوئی مددگار بھی نہیں تھا, کوئی خود ہی کتابیں فراہم کرنا, خود ہی لکھنا, خود ہی صاف کرنا, مطلب کے مستقل مشاغل, لکھتے ہوئے بھی کوئی آئے تو اس کو دیکھنا, پھر نظامت, پھر فرائض, اور سبحان اللہ پھر ایسی تصنیف لکھی کہ پورے ہندوستان میں اس کی مثال نہیں ملی. یہ برکت ہوتی ہے. میں خاص طور پر طلباء سے مخاطب ہو کے فرمایا تم بھی ان سب چیزوں سے عبرت لو, اخلاص سے دین کے کاموں میں لگے رہو اور اخلاص سے دین کا علم حاصل کرو. معاش کا کفیل اللہ ہے. معاش کفیل کون ہے؟ اللہ. لیکن طالب علم تو مدرسے میں کوشش کرتا ہے کہ دنیاوی تعلیم بھی ہو جائے تاکہ معاش کا انتظام بھی ہو جائے, ورنہ فارغ ہونے کے بعد کھائیں گے کہاں سے. تو ایسا آدمی تو پھر ہمیشہ پریشان ہی رہتا ہے. اگر دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرنی ہے تو وہ بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے, معاش کے لیے نہیں. وہ بھی دین کی اشاعت اور حفاظت کے لیے. خاص طور پہ طلباء سے فرمایا تم میں جب سب چیزوں سے عبرت حاصل کرو, اخلاص سے دین کے کاموں میں, دین کے علم میں لگے رہو. معاش کا کفیل اللہ ہے. اخلاص ضائع نہیں ہو جاتا. اخلاص کی کشتی ڈوبتے ڈوبتے ساحل پہ آ لگتی ہے, اور نام و نمود, ریا اور شہرت کی کشتی ساحل پر پہنچ کر بھی ڈوب جاتی ہے. زہری اسباب نہیں ہوتے. مخلص آدمی اس کا کام وجود میں آ جاتا ہے. سارے اسباب و وسائل ہوتے ہیں لیکن کام بنتا ہوا نظر نہیں آتا. کام وجود میں نہیں آتا. تو اللہ تعالی کے ہاں اخلاص ضائع نہیں ہوتا. اس لیے خلوص کے ساتھ ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہاں اپنے لیے, اپنی تربیت کے لیے, امت کے لیے, نافع بننے کے لیے علم حاصل کر رہے ہیں. ٹھیک, باقی معاش تو اللہ پورا کرے, معاش تو اللہ پورا کرے. اما کے پیٹ سے آپ نے معاش کی کون سی محنت کی کہ آپ کو کسی نے پالا ہے, پالا نہیں پالا, یا محنت کی ہے وہاں؟ اور اتنی مزیدار خوراک لگ رہی تھی, جب دنیا میں آتا تو روتا ہے کتنی اچھی جگہ سے مجھے باہر کیوں نکال دی, ہر بچہ رو رہا ہوتا ہے. تو وہاں خوراک کا انتظام کس نے کیا؟ اگر جب تک باہر نہیں آیا تھا تو اس کی خوراک بھی نہیں آئی تھی, اما کی چھاتی میں دودھ نہیں تھا, جیسے ہی باہر آیا خوراک بھی آ گئی, سبحان اللہ, غذا بھی آ گئی. جب تک پیٹ میرا دودھ نہیں تھا وہیں انتظام ہو رہا تھا, جیسے ہی باہر آیا غذا بھی آ گئی. یہ کون انتظام کرتا ہے؟ اللہ. تو بات مولوی بننے کے بعد نہیں کر سکتا, علم حاصل کرو لیکن اس علم پہ یقین بھی رکھو کہ قرآن کی ہر بات سچی ہے, حدیث کی ہر بات سچی ہے. علم حاصل کرو لیکن یقین کے ساتھ. قرآن میں آیت ہے نا, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. اس کا علم آپ کو حاصل ہو گیا, ترجمہ آپ کو آ گیا. تو صرف علم اور ترجمہ کافی نہیں, یقین بھی ہے کہ تقوی سے مشکلیں آسان ہوتی ہیں. وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. ہم اس کو وہاں سے روزی دیتے ہیں اس کے وہم و گمان میں نہیں. یہ علم تو آپ کے پاس آ گیا, ترجمہ آپ کو آ گیا, اس آیت کا آپ نے صرف نام پڑھ لی, استاد جی نے ترجمہ پڑھا دیا, لیکن اس پہ یقین بھی ہو کہ پرہیزگاری سے اللہ روزی اور معاش کی ضرورت وہاں سے پوری کرتی ہے کہ آدمی کے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں ہو. جو قرآن حدیث پڑھو اس پہ یقین بھی کرو. قرآن مجید میں ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, ہم تمہیں مزیدار زندگی دیں گے. اب یہ پڑھ تو لیا ترجمہ آپ نے, یقین بھی کرو کہ مزیدار زندگی کے لیے پیسہ ہونا ضروری نہیں, کوٹھی ہونا ضروری نہیں, کار ہونا ضروری نہیں. کیا ضروری ہے؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن. اچھی زندگی کے لیے ایمان والی زندگی ہونا ضروری ہے, اس پہ یقین کرو. اگر یقین نہیں کرو گے تم بھی دنیا والوں کی طرح دنیا کے پیچھے خوار ہو رہے ہو. وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اچھی زندگی پیسے سے ہوگی, آپ بھی کہہ رہے ہیں پیسے سے زندگی. ترجمہ آپ نے بھی پڑھا ہوا ہے, علم آپ کے پاس بھی ہے, لیکن یقین نہیں. تو علم حاصل کرو لیکن یقین بھی کہ قرآن کی بات کیا ہے بھائی, سچی ہے, لا رہی بفی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. قرآن کی باتیں ساری سچی ہیں, یقین کرو. جب بھی آپ کو معاش کی تنگی ہو آپ صدقہ دیا کریں, آپ کی تنگی ختم ہو جائے گی. آپ کہیں گے یہ کیسے؟ قرآن میں آپ نے ترجمہ پڑھا وَيُرْبِ صدقات, صدقات سے مال بڑھ جاتا ہے. ترجمہ پڑھا ہے نا, آتا ہے ترجمہ. اگر آپ کو یقین ہوگا تو جہاں آپ کو تنگی محسوس ہو جاتا کریں گے صدقہ دیں گے, کیونکہ میں نے تو مال بڑھانا ہے, اور مال کس سے بڑھے گا؟ کس نے کہا یہ؟ اللہ نے کہا, قرآن نے کہا. اگر یقین ہوگا تو جہاں آپ کو تنگی محسوس ہو زیادہ کریں گے, صدقہ دیں گے. تربیل کو صدقہ نہیں دیتا, صدقہ دیتا ہے خالی. تربیل صدقہ نہیں دیتا, صرف لیتا ہے. اگر جو پڑا ہے اس پہ یقین ہوگا تو پھر تو دے گا. قرآن ہے نا بھائی, قرآن سچی کتاب ہے نا. تو یقین سے پڑھو پھر اس علم کا فائدہ ہوگا. یقین سے پڑھو گے تب اس علم کا فائدہ ہوگا, ورنہ تم ظہروں کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کو خود فائدہ نہیں ہو رہا, ورنہ آپ کے علم سے دوسروں کو خاص فائدہ ہوگا, آپ کو ہی نہیں ہو رہا. دوسروں کو تو تب فائدہ ہوگا, پہلے آپ کو ہو رہا. آپ کو تو ہو ہی نہیں رہا. یقین سے پڑھو. معلومات دنیا میں بہت ہیں, آج انٹرنیٹ پہ ساری چیزیں مل جائیں گی آپ, ٹھیک ہے, لیکن یقین انٹرنیٹ سے نہیں ملے گا. وہ نہیں ملے گا. باقی آپ کسی بھی مضمون پہ, اب تو نئی نئی آ گئی نا وہ ویب سائٹ ہے, مضمون بھی لکھ کے دے دیں گی, کتاب بھی بنا کے دے دیں گی, ڈیزائن بھی کر کے دے دیں گی, پوری کتاب آپ اوف نہیں دینا مصنف صاحب, ہاں پوری کتاب آپ کو لکھ کے دے دیں گے, آپ اوپر لکھ دینا مصنف فلاں. یہ سب چیزیں مل جائیں گی آپ, لیکن یقین نہیں دیں گے. پرزے آپ کو یقین نہیں دیں گے. یقین تو آپ کو نصیب ہوگا یقین والوں کے پاس بیٹھ کر. یہ پرزوں سے نہیں آتا, یہ مشینوں سے نہیں آتا. یہ تو آتا ہے یقین والوں کی زندگیوں کے ساتھ رہے گا. یہ پرزوں سے نہیں آتا. اس کے لیے تو ذاتی محنت کرنی پڑتی ہے, ذاتی کوشش کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے بھائی, ماشاء اللہ. سبحانک اللہ وبحمدک نشہد ان لا الہ الا اللہ نستغفرک ونتوب الیک.